الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کی دھولا کعبے کے بدر تجا طیبہ کے شمس الضحا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ بحمد تعالی ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان شریعت میں حاضر ہیں، یہاں علم و حکمت کے مدنی پھول الحمدللہ بیان کی جاتے ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں اور الحمدللہ مفتی صاحب اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ عاشقہ رسول بھی تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی محمد سجاد سلم الغفار بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو آپ حضرات سوالات کیجئے، انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب علم و حکمت سے بھرے ہوئے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ شوہر اگر حقوق پورے نہ کر سکے تو بیوی کیا اقدام کر سکتی ہے؟
سب سے پہلے تو بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہے، یعنی کھانے پینے پہننے کے جو اخراجات ہیں، یہ شوہر پر لازم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شوہر بیوی کا خیال رکھے، نیک باتوں کی تعلیم دے، اچھی باتوں کی تربیت کرے، اور عورتوں کے ساتھ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہترین ہے، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے والا ہے وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں سے متعلق اور دیگر محارم سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں سے متعلق تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، نہ صرف ان کے کھانے پینے اور جائز ضروریات کا خیال رکھے بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کی دل جوئی کرے، ان کے رنج دکھ درد تکلیف تمام معاملات میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے ساتھ خیر خی والا معاملہ کرے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو اب عورت کیا کرے؟ تو عورت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اگر عورت مرد کی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر عورت ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے گھر ٹوٹ جائے یا جس سے معاملات اور بگڑ جائیں، تو پھر یہ والی صورت جو ہے وہ گھر کو توڑنے والی صورت ہوتی ہے और ये अल्लाह तबारक व ताला को नापसंद है। तो इसलिए शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे सलूक का मुजाहरा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपनी औरतों के साथ बेहतर है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। देखिए इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, बड़ा प्यारा मजहब है और हर एक के हुकूक डिफाइन किए गए हैं। ज़ेह नसीब कि हम यूँ इल्म दीन सीखते रहें और इस उन्वान के तहत जो कुतुब लिखी हैं उनका भी मुताला करें कि कुरान हमें क्या कहता है, हदीस पाक हमारी क्या रहनुमाई करती है। और इसमें हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत कातम अली के मदनी मुज़ाकरे भी हैं। वक्तन फ़वक्तन अमीर अहले सुन्नत जो है वो दोनों को ही हुकूक के हवाले से तरबियत करते रहते हैं। तो मदनी मुज़ाकरा देखने सुनने की तरकीब बनाया करें, अल्लाह पाक अमल करने की साथ नसीब फरमाए। जी और कोई इस्लामी भाई यहाँ से अगर सवाल करना चाहें तो यहाँ से सवाल करें।
मेरा सवाल ये है, इल्म हासिल करने की फजीलत क्या है और कौन से उलूम हासिल करने चाहिए?
इल्म हासिल करने के बहुत ज़्यादा फजाइल हैं जो कुरान और अहदीस में बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला से उलमा ही डरने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इससे इल्म की फजीलत ज़ाहिर हुई कि अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा हैं, ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया। और फिर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि इल्म रखने वाले, जानने वाले और ना जानने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन हासिल करने के बेशुमार फजाइल बयान फरमाए, यहाँ तक के अहदीस पाक में आया कि तालिबे इल्मे दीन की रिजा के लिए फरिश्ते तालिबे इल्मे दीन के रास्ते में अपने पर बिछा देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने वाले की ये फजीलत बयान फरमाई है कि समंदर में मछलियाँ और अपने बिलों में मौजूद चिमटियाँ इल्म हासिल करने वाले के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि जो इल्म हासिल कर रहा है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है, और बंदा इल्म दीन हासिल कर रहा है और समंदर में दरियाओं में मछलियाँ उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रही हैं, दुआए मगफरत कर रही हैं। तो ये इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। बाकी रहा ये कि इल्म दीन हासिल करना ये क्या है, हम पर फ़र्ज़ है या नहीं, या कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तो याद रखिए कि हर शख्स के ऊपर उसकी ज़रूरत के मसाइल ये सीखना फ़र्ज़ है। तो अपनी ज़रूरत के मसाइल का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ज़रूरत के मसाइल से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर जब आदमी बालिग होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ होती है, तो अब उसके ऊपर नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हुआ। इसी तरह अगर मालदार है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो अब उस पर ज़कात के बुनियादी मसाइल सीखना फ़र्ज़ हुए। इसी तरह अगर साहिब इस्तेतात है उस पर हज फ़र्ज हो गया, तो अब उस पर हज के मसाइल सीखना और हज करना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर इसी तरह निकाह किया तो शादी से मुतालिक और निकाह से मुतालिक, तलाक से मुतालिक ज़रूरी मसाइल जो हैं ये सारे के सारे मसाइल उसके ऊपर सीखना फ़र्ज़ हैं। तो जो इंसान की ज़रूरत के मसाइल हैं, इसी तरह अगर तिजारत करता है तो उसके ऊपर ख़रीदो फरोख्त के मसाइल कि किन चीज़ों से किस तरह ख़रीदो फरोख्त करने से मामला दुरुस्त होता है और किस से नाजायज़ होता है, कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी चीज़ हराम है, इन सारे मसाइल का सीखना इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर नौकरी करता है किसी इदारे में تو کون سا ایسا کام ہے کہ دوران نوکری کرنے کی صورت میں وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے، کون سا کام کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے اس پر جو ہے وہ تنخواہ لینا ناجائز ہو جاتا ہے، کون سا ایسا وقت ہے یا اپنے وقت کو کن چیزوں میں لگائے گا تو تنخواہ لینا ناجائز ہو جائے گا۔ تو الغرض انسان کی ضرورت کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جو ضرورت کے مسائل ہیں یہ انسان کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اور اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یعنی سب سے پہلا جو فرض ہے انسان پر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ انسان پر پہلا فرض ہے کہ پہلے توحید اور رسالت کی گواہی دے گا تو اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اور پھر اس کے اوپر چیزیں فرض ہوں گی۔ تو تمام مسائل سیکھنے سے بھی پہلے بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا انسان کے اوپر فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو پھر جو جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہوتی جائیں گی ان سارے مسائل کا اس پر سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا۔
مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے وہ سیکھنا وہ بھی ضروری ہے، تو معرفت کے حوالے سے کیا کیا کون کون سے علوم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، معرفت کسے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کیا ہے اور اس میں کیا کیا سیکھا جائے؟
معرفت کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، یعنی مسلمان پر سب سے پہلے اپنے رب کا جاننا یہ فرض ہے، کن چیزوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کن چیزوں کی معرفت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ بندے پر یہ سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا واجب ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی معرفت، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واجب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا واجب ہے اس کا سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائز ہے اس کا سیکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا محال ہے، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، کیونکہ جھوٹ نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہیں، تو یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے اوپر فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ پہلا واجب ہے، یعنی تمام واجبات سے پہلا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد رسالت کی بات کریں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا واجب ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جائز ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا محال ہے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدق، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا یہ انبیاء کے لیے واجب ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے معاذ اللہ، جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یہ کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو انسانوں تک اپنی امتوں تک پہنچانے کے لیے دیا وہ انبیاء نے سارے کا سارا پہنچا دیا، اس پر اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام تو السلام کے لیے کیا واجب ہے، کیا جائز ہے اور کیا محال ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت انبیاء علیہ السلام تو السلام کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے صدق واجب ہے تو انبیاء کے لیے جھوٹ، معاذ اللہ، انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، جھوٹ کی نسبت کرنا یا کسی بھی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے خلاف ہے. تو یہ تمام باتوں کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. کہ بعض اوقات ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نے یوں فرمایا, اللہ تو یوں کرے گا, تو اب پتہ نہیں کہ ہم نے کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی. تو ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا میری رب کے شان کے لائق ہے اور کیا کیا میری رب کی شان کے لائق نہیں ہے. مثال کے طور پر اپنے والد کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے. تو بلا تشبیہ و تمثیل, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبان میں, ہمارے عرف میں, معاشرتی طور پر اگر یہ بات والد کے لیے کہی جائے تو یہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے اور یہ کہنا جائز نہیں ہوتا ہے, اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہیں, کفر ہیں. تو ان ساری چیزوں کی جو معرفت ہے یعنی جاننا ہے, یہ مکلف پر, ہر مسلمان پر سب سے پہلا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے. یہ دین کا پہلا رکن ہے. تو اس معرفت کے ذریعے ہی تو وہ اسلام میں داخل ہوگا. تو اس معرفت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کا حاصل کرنا بندے کے اوپر, مسلمان پر جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی پیاری ڈسکشن علم دین کے سیکھنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے. مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کا جذبہ اور جنون بھی ہمارے اندر رہے, علم کی طلب بھی بڑھتی رہے, تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں اور علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کریں. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ان کی صحبت سے فیضیاب ہوں, انشاءاللہ جو ہے وہ علم و عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کے اندر علم دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. دیکھیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام بھی یہ سمجھ لیں کہ سب کے سب علم دین کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہی ہمارے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں انہی کے اندر گھومتے ہیں. آپ صبح اٹھنا ہے, دوسروں کو اٹھانا ہے, اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تفسیر قرآن سکھانے کا حلقہ ہے, تفسیر قرآن سننے سنانے کا حلقہ ہے. تو قرآن پاک ہیں, قرآن پاک کی تعلیم, تفسیر قرآن, یہی علم و معرفت کی باتیں. پھر درس فیضان سنت ہے, ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے, مدنی مذاکرہ ہے. اللہ توفیق دے آپ مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کریں تو یہی ہے, علم دین سیکھیں گے, مدنی قافلے کے اندر بھی برکتیں ملیں گی. دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ پاکستان بھر میں الحمدللہ قائم ہے. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے دارالافتاء میں جا کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں مسئلہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی علم دین بڑھے گا. مختلف شارٹ کورسز آپ کر سکتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے. الحمدللہ بے شمار کافی تعداد میں, ایک بڑی تعداد میں کورسز الحمدللہ کروائے جاتے ہیں. فرض علوم کا کورس بھی الحمدللہ شامل ہے. ان کورسز میں شمولیت اختیار کریں. اللہ پاک ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ فیضان شریعت. سوالات کر رہے ہیں عاشقان رسول. میں دوبارہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے کروں گا کہ آپ اگر سوال کریں اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے.
ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھتا ہے, کہ اس کو کس طرح تصدیق کی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی آئے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اگر کسی شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ مسلمان کو جن چیزوں کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا یہ حق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اور ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. اور خواب میں بندہ مومن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہونا برحق ہے، اور نہ صرف برحق ہے بلکہ ثابت ہے، اکابر اولیاء سے، صحابہ سے، تابعین سے بکثرت واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، نہ صرف خواب میں دیکھا بلکہ خواب میں اپنی مشکلات اور پریشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حل بھی بتائے اور وہ پریشانیاں دور بھی ہوئیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے قصیدہ بردہ شریف، تقریباً تمام مسلمان ہی جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوئے، آپ کا جسم مفلوج ہو گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصیدہ ہی کیوں نہ پیش کروں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک قصیدہ لکھا، آپ کی نعت لکھی۔ تو جب رات کو سوئے تو دل کی آنکھیں جاگ اٹھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کسی کو وہ قصیدہ سنایا نہیں تھا، سرکار نے فرمایا کہ اے بصیری ہمیں وہ قصیدہ سنو، تو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو گئے اور قصیدہ پیش کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلے میں انعام میں چادر عطا کی، اور جب جاگے تو وہ چادر سرانے موجود تھی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف زیارت ہوئی بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غالباً ہاتھ پھیرا جسم پر، جسم بھی صحیح ہو گیا۔ تو اب رہی یہ بات کہ اگر کسی کو زیارت ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوئی، کہ تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس خوش نصیب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، خواب دیکھنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب صورت کو دیکھے گا، ایسی صورت مبارک کہ اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا محبوب ہی نہیں ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ تو جب وہ صورت، اصلی صورت دل کے اندر آئے گی تو دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ اصلی صورت ہے، اور ایسی صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لانے کے لیے آتا، بلکہ حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو یہ اپنے باغ میں موجود تھے، تو کسی نے ان کو اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے وہ مدینہ میں آ چکے ہیں، ابھی یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس شوق میں دیکھنے کے لیے چل پڑے، یہودیوں کے عالم تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامات کو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی خود چہرے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ تو الغرض تصدیق خود دل کر دیتا ہے، یا خوابی میں کوئی بتا دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی خود بتا دیں گے، یا وہاں پر موجود کوئی شخص یا صحابی یا کوئی دوسرا شخص بتا دے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ سرکار کی بھی زیارت ہوتی ہے، ساتھ خلفائے راشدین کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، تو کوئی تعارف کروا دیتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں جس کو اس دل گواہی دے یا خواب میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو اس نے رسول اللہ ہی کی زیارت کی، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ جب مفتی صاحب عرضی کرنی تھی کہ کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار مجھے ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار ہونے کے لیے بزرگوں نے بہت سارے وظائف بھی بیان کیے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور و معروف بات ہے اسلاف سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع کی جائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، فرائض واجبات پر پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے، تو درود پاک کی کثرت ایسی ہے کہ جو دینی دنیاوی مشکلات کو بھی کفایت کرتی ہے اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کا جو ہے وہ پروگرام فیضان شریعت، اس میں عاشقان رسول نے سوالات کیے، مفتی صاحب نے ماشاء اللہ جواب عطا فرمائے، امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ علم دین سیکھتے رہیں، اور فیضان شریعت یہ پروگرام جب بھی جو ہے وہ اس کا اناؤنس ہو مدنی چینل پر، تو ہمیں اسے وقت نکال کر سہولت کے ساتھ اسے دیکھیں، انشاءاللہ مزید ہمیں برکتیں ملیں گی، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، علم دین سیکھنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ماشاءاللہ سے جو حقوق ہیں زوجہ کے حقوق کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تو مختلف ٹاپکس کے اوپر آج گفتگو ہوئی ہے۔ تو اتنی ایک چھوٹی سی محفل کے اندر، ایک سیٹنگ کے اندر الحمدللہ مختلف جہت سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علم دین سیکھنا۔